بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله. اب تو ذاکرین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. بیس پچیس سال پہلے جب میں مسجد نور میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا تھا, شروع شروع میں چار پانچ تھے اور پھر تیس تینتیس پچاس ساٹھ ہونے لگے دھیرے دھیرے. صبح شادی کے ایک گھنٹے پہلے سحری کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. مسجد کے مین ہال میں, مسجد نور میں, میرا متکف ایک کونے میں تھا. میں نے ساتھیوں کو کہہ رکھا تھا کہ آپ حضرات دسترخوان بچھا کے کھانا شروع کر لیں, میں اپنے وقت کے شریک ہو جاؤں گا. تو تہجد کی نماز دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے کھانا شروع کرتے تھے اور اطمینان سے وہ کھاتے تھے. راتیں بھی لمبی ہوتی تھی اور میں اس وقت اکیلا ذکر کرتا تھا, اکیلا. اور میری حضرت رحمت اللہ علیہ بڑوں سے میرے بھائیوں جڑے رہنے سے یہ سب فائدے ہوتے ہیں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بھائی تم کسی کو سمجھانے کی کوشش مت کرو, کہ سلوک کی طرف آؤ, ذکر کرو, یہ کرو. تم ایک جگہ جم کر روزانہ اہتمام سے کرتے رہو, اللہ خود لوگوں کو بھیجے گا. گھبراؤ مت, تم کرتے رہو بس. اللہ کو یہ نظر آئے کہ میرا یہ بندہ اپنی بھی فکر کر رہا ہے, دوسروں کی بھی فکر کر رہا ہے, دل میں لگن ہو کہ میں بھی اللہ کا ہو جاؤں, دوسرے بھی اللہ کے ہو جائے. تو ذاکرین کی بڑی تعداد ہے ماشاء اللہ. ظاہر ہے بہت سارے جو ذاکرین ہیں وہ اعتکاف میں آئے ہوئے نہیں ہیں, ان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. روزانہ الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ بہت اچھی تعداد ہو جاتی ہے ذاکرین میں. تو ذکر کرنے والوں کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات آج یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا یہ ذکر کا معمول نہیں چھوٹے گا. دیکھو میرے بھائیو, یہ اعتکاف جو ہے اعتکاف یہ کوئی بات کرنے کا, تقریر کرنے کا, مجلس کرنے کا نہیں ہوتا. اعتکاف میں دیکھ ہر شخص اپنے اللہ سے لو لگا, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی مراقبہ کر رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی استغفار کر رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, جھو رہا ہے. بات چیت کرنے کی ضرورت تو اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور چلے گئے اور یہ مذاکرے بار بار نہیں ہوں گے. یعنی ہم لوگ تو اتنے دور ہوئے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو 21 رمضان کو ایک مذاکرہ کر لیتے ہیں تو اس کا پاور 10 دن تک رہے گا. بار بار مذاکرے کرنے پڑتے اور اس میں پھر بہت سی باتیں ہم سیکھ جاتے ہیں, پہلی مرتبہ سنتے ہیں. تو یہ ہمارا اعتکاف جو ہے وہ تزکیہ بھی ہے, تعلیم و تعلم بھی ہے اور دعوت و تبلیغ بھی ہے. دین کی طرف آؤ یہ بلایا جاتا ہے, دوسروں کو بھی دین کی طرف لاؤ. یہ تین چیزیں ہیں ہمارے یہاں اور تینوں کو ہم پسند بھی کرتے ہیں, تینوں کو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں عام ہو جائے. تعلیم و تعلم عام ہو جائے, تزکیہ عام ہو جائے اور دعوت و تبلیغ عام ہو جائے. دعا بھی کرو آپ لوگ اعتکاف میں ہیں ماشاء اللہ کہ اللہ دعوت و تبلیغ کو بھی پورے عالم میں عام فرما دے, تزکیہ کو بھی پورے عالم میں عام فرما دے اور تعلیم و تعلم کو بھی پورے عالم میں عام فرما دے. اور یہ تین زبردست کام ہیں اہل حق کے, تعلیم و تعلم, دعوت و تبلیغ, اور یہ خانقاہوں کا سلسلہ. ظاہر ہے کچھ خانقاہوں میں دوسرے طریقے بھی ہیں، مگر ہمارے جو اکابرین علماء دیوبند ہیں، ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ ہے خانقاہوں کا، وہ بدعتوں سے پاک ہے، وہ صاف ستھرا ہے، کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں ہے. سب تو اللہ اسے بھی پوری دنیا میں عام فرمائے، علم کو عام فرمائے، دعوت و تبلیغ کو عام فرمائے. یہ تین ہمارے اہل حق کے کام ہیں. اس لیے ایک دعا میں آپ حضرات کو سکھانا چاہتا ہوں، اس کو بہت اہتمام سے کرتی ہوں. اے اللہ حق کی حفاظت فرمائے، اے اللہ اہل حق کی حفاظت فرمائے، اے اللہ اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ مجھے ان سے وابستہ فرما، مجھے حق سے وابستہ فرما، اہل حق سے وابستہ فرما، اور اہل حق کے کاموں سے وابستہ فرما. یہ چار دعائیں ہیں جو اس پرفتن دور میں کرنے کی ہیں. اے اللہ حق کی حفاظت فرما، حق والوں کی حفاظت فرما، حق والوں کے کاموں کی حفاظت فرما، اور مجھے بھی، میرے اہل و عیال کو، میرے سب متعلقین کو بھی ان تینوں سے وابستہ فرما اور موت تک وابستہ رکھ. تو یہ جو ذکر ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کر رہے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تقریر وقریر کرنے کا موقع نہیں، اور اس سال تو میری طبیعت بہت بجھی ہوئی ہے، میں بہت جبر کر کے یہ تقریر کر رہا ہوں. کل بہت لمبی تقریر ہو گئی، اندر جا کر کے سوچا کہ ہو کیسے گئی. اس سب میری طبیعت بالکل ایسے چاہ رہی ہے کہ میں ایک کونے میں بس بیٹھا رہوں اور اپنا کام کرتا رہوں، میں کسی سے ملاقات نہیں کی. لیکن کچھ کام جبر کر کے کرنے پڑتے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود بھی. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حیات تھے. دیکھو بزرگوں کی ضرورت میرے بھائیو اس لیے پڑتی ہے کہ بہت سی چیزوں کا ہم پر غلبہ ہوتا ہے، کبھی اچھی چیز کا غلبہ، کبھی شر کا غلبہ، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ایسے موقع پر مجھے کرنا کیا ہے. تو حضرت سے میں منسلک تھا، حضرت حیات تھے، بہت محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ بہت محبت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے. تو میں نے حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ اپنی حالت عرض کی. یہ بار بار میں سالکین سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی حالت پیش کیجیے، اپنی حالت بیان کیجیے. حالت بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر دو مہینے کے بعد لکھے کہ قرآن بھی ہو رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے. وہی ایک پر آج کل تو بہت ایزی ہے، سب ای میل یوز کرتے ہیں تو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے دو منٹ میں بھیج دیتے ہیں، دو منٹ میں وہی پرانا ہی تاریخ واریخ بدل کر. اس لیے کہ حالات وہی ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، حالات وہی ہوتے ہیں. لیکن شیخ کو تو پورا ہی پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ چیز بھی لکھنے کی ہوتی ہے کہ الحمدللہ معمولات کی پابندی ہو رہی ہے یا معمولات میں کوتاہی. اصل چیز جو لکھنے کی ہے وہ اپنی کیفیت، اپنی حالتیں، اپنی حالتیں. مثلا کوئی عالم ہے تو وہ یہ لکھے کہ میں جب بیان کرتا ہوں تو نفس اندر کیا حرکت کرتا ہے، نفس کیا کہتا ہے. دعوت و تبلیغ کا ہمارا ساتھی ہے، وہ یہ کیفیت لکھے کہ میں جب بیان کرتا ہوں اور بہت لوگ تشکیل میں نام لکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے. اور میرے بھائی اگر بتاؤ گے اور بتانے کے بعد پھر شیخ کی رہنمائی میں چلو گے، یہ ساری چیزیں قابو میں آ جاتی. ایسا نہیں سمجھنے کے لیے مشکل ہے، نہیں نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین چار سال تک بھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ نہیں ہو رہا، اور اچانک قابو میں آ جاتا. محنت جاری رہے. تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک خاص کیفیت ہے، اور دل یہ کرتا ہے کہ اب میں ایک میں ہوں اور ذکر شغلے یادے دوست، یہ کیفیت ہو گئی. ایک میں ہوں اور شغلے یاد دوست، دوست کی یاد کا مشغلہ رہے اور میں رہوں بس، کوئی نہیں چاہیے. ماں میں دلچسپی نہیں، بھائیوں بہنوں میں دلچسپی نہیں، دنیا میں بھوک لگی تو کھا لوں، پیاس لگی تو پی لوں، نیند آئی تو سو جاؤں. گا دل یہ کرتا ہے کہ اکیڈمی میں اکیڈمی سر، تو اللہ اللہ اور غلبہ تھا اس کا، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، اس میں اپنا فائدہ ہے امت کا کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں، بس وہی غلبہ ہوتا ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے میری دستگیری فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ بہت مبارک ہو، کیفیت تو تمہاری کیفیت نبوی ہے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حبب الیہ الخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت بہت پسند تھی، خلوت بہت پسند تھی. کئی کئی دنوں تک گارے ہیرا میں چلے جاتے تھے، اور بعد میں تو یہ خلوت کی رغبت بڑھی ہوگی، جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے اللہ بڑھتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیفیت تمہیں بہت مبارک ہو، اس لیے کہ یہ نبوی کیفیت ہے، لیکن خلوت میں بیٹھ جانا یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. کیفیت تو نبوی ہے، لیکن اس کیفیت کے ہونے کے باوجود مخلوق میں گھومنا پھرنا اور کام کرنا، یہ ہے نبوی طریقہ. اس لیے اس کیفیت کی طرف التفات نہ کیجیے اور نبوی طریقے پر چلیے، جبر کیجیے اپنے آپ پر، اور جو کام تمہارے کرنے کی ہے وہ کیجیے، اور جو خلوت کا وقت ہے خلوت میں بیٹھے. اعتکاف کوئی لمبی چوڑی تقریر وغیرہ کا موقع نہیں، لیکن اگر تقریریں بند کر لیں تو نمبر ایک ترغیب نہیں ہوگی، نمبر دو ذہن نہیں بنیں گے، علم میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرہ ہے وہ یہ کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد ٹولیاں شروع ہو جائے گی، چار چار پانچ پانچ کی، کب کرے گیا؟ قرآن تو پڑھ پڑھ کے تھک گئی، اب کیا کرے آگے؟ تو بجائے اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو اپنی باتوں میں مشغول رکھتے ہیں، ہم اللہ کی بات میں مشغول رکھتے ہیں. یہ پورا ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے، عبادت ہوئی کہ بیان شروع ہو گیا، عبادت ہوئی کہ بیان شروع ہو گیا، سو کے اٹھے عبادت ہوئی کہ بیان شروع ہو گیا. یہ بہت سوچ سمجھ کے نظام سیٹ کیا ہے الحمدللہ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ شوق ہے نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن اس گئے گزرے دور میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شروع شروع میں اعتکاف میں بالکل بیان نہیں ہوتا تھا، نہ تعلیم نہ بیان نہ کچھ. پھر مجمع بڑھا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا بیان شروع کیا. ایک شخص مقرر ہو جاتا تھا اور دوسرے مقرر ہو جاتے تھے اسے 20 منٹ کے بعد روکنے کے لیے کہ بس بیان کا وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اعتکاف تو اللہ اللہ کرنے کے لیے ہوتا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارا اعتکاف جو ہے وہ تزکیہ والا بھی ہے، دعوتی بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، اس لیے تینوں کام چلتے ہیں، اللہ تعالی شانہ توفیق دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ ذاکرین کی بڑی تعداد ہے، ذاکرین یہ طے کر لے، ذاکرین سے میری کون مراد ہے؟ جو مجھ سے منسلک ہے یا کسی اور شیخ سے منسلک ہیں اور انہیں ان کے مشائخ کی طرف سے خاص اذکار دیے گئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا ذکر نہیں چھوٹے گا. چھوٹے بڑے سب جو شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب نسبت لوگ ہیں، سب یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. کوئی مجبوری ہے آپ کو آپ کے شیخ نے 12 تسبیح دی ہے، مجبوری ہے، شیخ سے بات کیجیے، بات کیجیے شیخ سے کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں 12 تسبیح پوری نہیں کر سکتا. تو شیخ فیصلہ کرے گا آپ کے سارے حالات دیکھ کر کہ یہ حقیقت میں آپ کی مجبوری ہے یا نفس آپ کے ساتھ شرارت کر رہا ہے، اسی لیے وہ شیخ کی. شیخ اسی لیے ہوتا ہے کہ شیخ شیطان کی نفس کی شرارتوں کو جانتا ہے. شیخ کا کام یہ ہے کہ کسی طرح بھی مرید کو اللہ تک پہنچائے، وہ مدد کرے گا آپ کی رہنمائی کرے گا. تو یہ ذکر بھی پورا کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی معمولات آپ کو دیے گئے ہیں. اور معمولات پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معمولات پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر اس کے دو چیزیں, نمبر ایک تین کام کرنے کی ہے. نمبر ایک معمول پہلے تو فکس کرو کہ معمول کیا ہے, وہ تو شیخ نے بتلایا ہوا ہے فکس ہے. اس کے بعد نمبر دو اس کے لیے وقت مقرر کرو. شیخ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ روزانہ صبح کو یاسین شریف پڑھنی ہے, یہ معمول ہے آپ کا, یہ آپ نے خود طے کر لیا. آپ مرید نہیں ہے کسی سے کہ میں انشاءاللہ روزانہ یاسین شریف پڑھنا چاہتا ہوں, یہ معمول ہو گیا. اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نمبر دو, دوسرے نمبر پر اس کے لیے وقت فکس کرو. اس لیے کہ صبح تو صبح صادق سے شروع ہو جاتی ہے, تو تہجد پڑھنے کے بعد صبح صادق شروع ہوتے ہی آپ یاسین شریف پڑھیں گے. مسجد میں آ کر فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھیں گے, فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں گے, گھر جا کر چائے پینے کے بعد پڑھیں گے. وقت فکس کرو, معمول فکس کرو, وقت فکس کرو, اور نمبر تین جب وہ وقت آئے تو کچھ بھی ہو جائے اس عمل کو کرو. ہمارے مدارس میں 6 سال کا کورس ہوتا ہے عالم کلاس کا, اگر ٹائم فکس نہ کرتے تو کوئی عالم بنتا 6 سال میں؟ یہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی ہفتے میں 2 مرتبہ گشت کرتے ہیں, 2 گشت, ایک اپنی مسجد میں ایک دوسری بستی میں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کے تمام کاموں کے لیے وقت فکس کرتے ہیں, پہلے کام فکس کرتے ہیں کہ 2 گشت ہوں گے, 2 گشت ہوں گے تو اس کے لیے پھر ٹائم فکس کرتے ہیں کہ ایک سیٹرڈے کو ہوگا, ایک سنڈے کو ہوگا, سیٹرڈے کو عصر کے بعد ہوگا, سنڈے کو مغرب کے بعد ہوگا. دیکھو عمل فکس کیا, معمول عمل فکس کیا, اس کے بعد وقت فکس کیا. جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں وہاں تک عمل کرنا مشکل ہوگا. اس لیے معمولات کو کہ بھائی چھوٹا سا کام ہے چلو ظہر کے بعد کر لیں گے. یہ نفس جو ہے کبھی بھی, نفس کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آنے دیتا کہ مجھے یہ کام کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ خیال آئے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میرے پیچھے نفس پڑا ہوا ہے, یہ کرنا ہے لیکن ابھی نہیں, ظہر کے بعد, ظہر کے بعد ابھی نہیں, عصر کے بعد. ساری حکومتیں جو ہے وہ 6-6 مہینے کی ویزا ایکسٹینڈ کر دی ہے, یہ 6-6 منٹ کی ویزا ایکسٹینڈ کرتا ہے. ابھی نہیں, ابھی نہیں. جس پر حج فرض ہو جاتا ہے اس کے دل میں 1 مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ مجھے حج کرنا نہیں ہے, کبھی بھی خیال نہیں آئے گا. وہ شیطان اور نفس کہتے ہیں کہ آئندہ سال, آئندہ سال, آئندہ سال, آئندہ سال, اور آپ کو احساس نہیں ہے. ایسے ہزاروں آدمی ہیں جو آئندہ سال, آئندہ سال, آئندہ سال کر کے حج کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی خیر کا کام ہو نفس کبھی یہ خیال نہیں آنے دے کہ مجھے کرنا نہیں ہے. اس لیے عمل فکس کرو, ٹائم فکس کرو, اور جب وہ وقت آئے تو کچھ بھی ہو جائے, کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے, یہی کڑوی چیز پھر میٹھی لگنے لگے گی ان شاء اللہ. ایک بات تو یہ طے کرو گے ان شاء اللہ ذکر کرنا ہے بھائی, کرو گے؟ نمبر دو, نمبر دو ذکر کرنا ہے اور کوانٹٹی پوری کرنی ہے. ابھی ذکر شروع ہوا, ذکر شروع ہوا, کسی کو استنجے کا تقاضا ہو گیا, وہ اٹھ گیا, تو یہ ذکر کا سلوٹ چلا گیا ہمارا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی 1 یا 2 تسبیح باقی رہ جائے, تو بعد میں انفرادی وقت میں کسی کونے میں بیٹھ کر اس طرح کے کسی کو تکلیف نہ ہو اسے اپنا ذکر پورا کر لینا چاہیے. یہ بات جو میرے بھائیوں کہی جا رہی ہے ذکر کی, ذکر اللہ اور معمولات روزانہ کے ہیں, یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے, ہر دیندار کے لیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں, مدرسین ہیں, ائمہ ہیں. اس لیے کہ ذکر اللہ کے ذریعے دل کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ سے فیض کو لیا جاتا ہے. جب یہ فیضان ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. اسے معمولی اور ہلکا نہ سمجھیے آپ, اس کے بڑے فوائد ہیں, بڑے فوائد ہیں.
تو بہت زیادہ اہتمام کیجیے اس کا. ذکر کرنا ہے, نمبر دو کوانٹٹی پوری کرنی ہے, کوانٹٹی پوری کرنی ہے. ایک شخص تو ہے جو دوائی نہیں لیتا, تو کیا دوائی غذا لیتا ہی نہیں, نہ کھاتا ہے نہ دوائی لیتا ہے, تو کیا تندرست کیسے ہوگا. دوسرا ہے وہ لیتا تو ہے مگر کوانٹٹی جتنی ڈاکٹر کہتا ہی نہیں لیتا. ڈاکٹر کہتے ہیں دن میں تین مرتبہ لو تو وہ دو مرتبہ لیتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں تین گولیاں تو وہ ایک گولی لیتا ہے. کوانٹٹی بھی پوری کرو, جو کوانٹٹی بتلائی گئی ہے وہ پوری کرو. اور نمبر تین کوشش یہ ہو کہ یہ کوانٹٹی جو ہے وہ کوالٹی کے ساتھ ہو, کوانٹٹی کوالٹی کے ساتھ ہو, کوانٹٹی کوالٹی کے ساتھ ہو. جیسے طبیب نے ڈاکٹر نے شیخ نے بتلایا ہے اس کے مطابق ہو. اب بہت سے حضرات جو ہیں جب ان کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے اور جو طریقہ بتلایا جاتا ہے وہ طریقہ مستحضر, کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو کرتے ہی نہیں, شروع شروع میں کیا پھر چھوڑ دیا. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ایسی ذکر کی مجلس مل گئی تو شروع کر دیا, ماحول مل گیا نہیں تو چھوڑ دیا. میرے استاد ہیں حضرت مولانا حشیم صاحب دامت برکاتہ, بہت مشفق استاد میرے, آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی شان ہو حضرت کی عمر میں حضرت کی صحت میں بہت برکت پیدا کرنا. میں نے بہت کتابیں ان سے پڑھی, بہت نیک طبیعت کی, اور رشتے داری میں میرے ماموں بھی ہوتے ہیں, میری والدہ کے وہ کزن ہوتے ہیں میری والدہ کی طرف سے, لیکن وہ ماموں والی شفقت نہیں, استاد اور بزرگ والی شفقت میرے اوپر رکھی حضرت, بہت شفقت فرمائی, نصیحتیں بھی ان کی طرف سے بہت ملی, دعائیں بھی ان کی بہت ملی, ہمیشہ حسن ظن کا معاملہ رہا. تو ان کے ساتھ سفر کرنے کے مواقع بھی آئے. کبھی کبھار میں بری سے آ رہا ہوں تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بھی لے جاؤ اپنی گاڑی میں جگہ ہو, تو حضرت ساتھ آئے. کبھی چھٹیاں ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں تو مجھے لندن لے جاؤ, تو حضرت یعنی سفر کے مواقع حضرت کے ساتھ آئے. تو سفر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں وقت نہیں ملتا کچھ کرنے کا, تو جب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوتا تھا تو وہ اپنی 12 تسبیح پوری کر لیتے تھے اندر بیٹھ کر گاڑی میں, لا الہ الا اللہ شروع ہو جاتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے ذکر اللہ, گاڑی میں پورا کرتے تھے. میں فقہی بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ مستحب ہے یہ کیا ہے, اس میں نہیں جانا. اتنا کہتا ہوں کہ یہ اصلاحی نفس کے لیے ضروری ہے, اصلاحی نفس کے لیے ضروری ہے. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ذکر کرنا زیادہ مشکل ہے, یہ جو ذکر کرتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے, یا فجر کی نماز کے لیے سمر میں 4 بجے اٹھنا. یہ میں ان حضرات سے کہتا ہوں جو دینی ذہن کے ہیں اور فجر کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے سمر میں 4 بجے یا یہ ذکر کرنا زیادہ مشکل ہے, وہ سب کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنا. میں ان سے کہتا ہوں کہ فجر کی نماز آپ کی نہیں چھوٹتی ہے, ذکر کیوں چھوٹ جاتا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جو فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس وقت کھوکھلی ہے, شیطان کو کوئی حرج نہیں, پڑھتے رہو, نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے نہ اخلاص ہے, لیکن شیطان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ذکر کی لائن پہ آ جائے گا اور دل کو ذاکر بنا دے گا تو اس کی صرف نماز نہیں اس کی ساری عبادتیں روشن ہو جائے گی, اس لیے وہ کرنے نہیں دیتا. اور ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ فجر کی نماز تو فرض ہے, اس کو اگر نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں جاؤں گا, اور یہ ذکر ضروری نہیں ہے. دل کا تزکیہ ضروری ہے اور تزکیہ کے لیے یہ سبب ہے ذکر اللہ. تو ایسا سوچیں کہ ذکر کروں گا تو دل صاف ہوگا, دل صاف ہوگا تو پورا دن زندگی میں آئے گا, پورا دن زندگی میں آئے گا تو جنت میں جاؤں گا, اور ذکر نہیں کروں گا تو دل صاف نہیں ہوگا, دل صاف نہیں ہوگا تو باطنی اوصاف نہیں آئیں گے, اوصاف نہیں آئیں گے پورا دن نہیں آئے گا, پورا دن نہیں آئے گا جہنم میں جاؤں گا. ایسا سوچیں, بہت ضروری ہے کی ہے یہ. الف با تاسا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی تلاوت نہیں کرتا,
اس کی کوئی تلاوت نہیں کرتا. اگر کسی مفتی کو پوچھو کہ میں الف با تا سا جیم ہا فا پڑھوں گا تو یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, یہ نفل ہے, کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن پھر بھی شروع تو اسی سے کرنا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی وہ نہیں ملے گی. یہ الف با تا سا ہے, یہ ذکر اللہ, اس کے ذریعے دل جب ذاکر بنے گا تو یہ نماز بڑھیا ہو جائے گی. بڑھیا یہ نماز اللہ سے فیصلے کرانے والی بن جائے گی. یہ دعا جو ہے وہ اللہ سے فیصلے کرانے والی بن جائے گی. یقین بڑھے گا, باطن کے اوصاف بڑھیں گے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندہ اللہ کی نظر میں اپنی اتنی عزت تو بنا لے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ دے دے. بندے کی اتنی بھی عزت نہیں, ایسا فرماتے ہیں کہ بندے کی اتنی بھی عزت نہیں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور بار بار ہاتھ اٹھائے اور بار بار التجا کرے اور ادھر سے کوئی جواب نہ ملے. بندہ اتنی عزت اپنی بنا لے کہ ہاتھ اٹھائے اور ادھر سے قبول ہو جائے. آج صبح کو انگلش کی تقریر میں نے برائے ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پراگندہ بال والے ہوتے ہیں, جسم ان کا غبار آلود اور دو پھٹی پرانی چادروں میں ملبوس ہیں, اور لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ کوئی فقرہ ہے. یہ کوئی اگر کسی کے در پر جائے تو دھکے دے کے جائے یہاں سے نکل, یہاں کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں ان کا اتنا مقام ہے کہ اگر کوئی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو فوراً اللہ کے دروازے کھل جائے. اور برائے ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک غریب مسکین صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ ومنہم البراء ابن مالک, ان میں سے برائے ابن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اگر یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ کر کے رہے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب کسی جگہ جنگ ہوتی تھی اور جنگ میں ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اب ہماری شکست ہے, شکست, اب جیتنے کے ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے, تو جو کمانڈر ان چیف ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ برائے ابن مالک کو بلاؤ. برائے ابن مالک اگر موجود ہوتے تھے, برائے ابن مالک کو بلایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم قسم کھا کر کے کہہ دو کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی فتح ہوگی, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. تو برائے ابن مالک ایسا کہتے تھے تو شکست جو فتح میں بدل جاتی تھی. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ بندے کی اللہ کے یہاں اتنی عزت تو ہو کہ وہ اللہ سے کچھ کہیں اور اللہ فوراً قبول کر دیں. تو نمبر ایک ذکر کا اہتمام کرنا, یہ جو مشائخ ذکر دیتے ہیں وہ بھی اور تسبیحات بھی, تیسرا کلمہ, پہلا کلمہ, استغفار, درود پاک, جو بھی مشائخ نے بتلایا ہے اور پھر مزید اپنی طرف سے. یہ بات میں پہلے کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں, ایک اصولی بات کہ مشائخ جو مخصوص ذکر مریدوں کو دیتے ہیں وہ اتنا ہی اور اسی طرح کرنا ہوتا ہے جس طرح شیخ نے اور جتنا بتایا ہے, اسے اپنی طرف سے زیادہ نہیں کہ چلو بھائی اللہ 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 اللہ. شیخ نے تو کہا تھا 300 مرتبہ کرنا ہے, لیکن بہت لطف آج تو آ رہا ہے, میں ذرا چلتا ہی رہوں نہ, 300 پر رک جاؤ. اور احادیث شریفہ میں جو اذکار وارد ہوئے ہیں, تیسرا کلمہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, وہ شیخ نے آپ کو 100 مرتبہ کہا ہے یا آپ نے خود اپنی طرف سے تجویز کر لیا ہے؟ شیخ کا بتلایا ہوا ذکر اپنی طرف سے تجویز نہیں کر سکتے. مولانا کو ایک ذکر دیا ہے تو محمد مولانا کو دیکھ کر مولانا سے پوچھے کہ یہ ذکر آپ کو کس نے دیا؟ کہا شیخ صاحب نے دیا. تو محمد کہے اچھا شیخ صاحب نے, مجھے بھی بتلا دو میں بھی شروع کرنا. جس کے لیے ہے اسی کے لیے جتنا ہے اتنا ہی. حدیث شریف کے اذکار شیخ کو پوچھے بغیر بھی آپ اس میں کسی بھی جائے, اس لیے کہ وہ شیخ المشائخ کی طرف سے آیا ہوا ذکر ہے, وہاں کسی اور شیخ کی بات نہیں چلتی. اور شیخ نے اگر ہمیں, یا تو خود ہم نے یا شیخ نے بتلایا ہے, تو شیخ اگر بتلایا ہے تو شیخ نے کہا کہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو. وہ تو ہماری حالت کو دیکھ کر کے مشکل ہوگا 100 سمجھے گا, لیکن آپ کے دل نے چاہا کسی دن کہا تو بہت لطف آ رہا ہے چلو 200 مرتبہ, وہ کوئی حرج نہیں. دونوں میں فرق ہے کہ شیخ کا بتلایا ہوا ذکر وہی کرے جس کو بتلایا گیا ہے, جتنا جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح کہے اتنا ہی, اور یہ جو مسنون اوراد ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے طے. ہاں اتنا ہے کہ شیخ کو بتلا دیں کہ الحمدللہ درود شریف کا میرا معمول 300 مرتبہ اب نہیں ہے, 3000 مرتبہ ہے, تاکہ شیخ کو علم رہے, لیکن شیخ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کی میرے بھائیو پابندی کرو, شیخ کے بتلائے ہوئے جو مخصوص اذکار ہیں وہ بھی, اور یہ جو منقول اذکار ہیں احادیث شریفہ کے, اور دھیرے دھیرے ان کو بڑھاتے جاؤ. تو کرنا ہے روزانہ, آج صبح بتایا تھا نا, ہر روز ہر روز. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ, بڑی عمر میں آپ کا انتقال ہوا, 70-80 کی دہائی میں ہوگا, بہت بوڑھے اور نحیف ہو گئے تھے اور آخری ایام میں کافی علیل چل رہے تھے, لیکن آخری دن بھی آپ نے ذکر کیا, آخری دن. اور وہ چونکہ حضرت کے آخری ایام تھے, جب حضرت ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو ان کے مریدوں میں سے کوئی وہاں موجود ہوگا, اس نے سوچا ہوگا کہ بھائی حضرت کی ریکارڈ کر لیتے ہیں پیچھے سے, آج کل یہ شوق بھی بہت ہوتے ہیں. تو وہ کیسٹ میری بھی پہنچی تھی, حضرت کا آخری دن کا ذکر, اور بہت نحیف تھے اور اسی دن حضرت کا انتقال ہوا. لیکن اگر آپ ذکر سنیں, میرے پاس کہیں پڑی ہوئی ہوگی وہ کیسٹ سامان میں, وہ ذکر آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ تندرست آدمی ذکر کر رہا ہے. میں ذکر جہری کی بات کر رہا ہوں, آخری دن بھی حضرت نے ذکر جہری فرمایا, اور ہمارے سب اکابر اس کا اہتمام کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے اکابر, حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کیا محنت ان لوگوں نے کی ہوگی, کیا محنت, اللہ اکبر, کیا محنت کی ہوگی ذکر کی. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان کو چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے, تو ہمارے یہاں چشتی سلسلے میں 12 تسبیح ہوتی ہے, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 300 مرتبہ اللہ اللہ, اور 100 مرتبہ اللہ, اور یہ اصل جو ہے یہ اللہ ہے کہ دل میں اترے. پھر اس کی تعداد بڑھائی جاتی ہے, 100 سے 200, 200 سے 500, 500 سے 1000, 1000 سے 2000, 2000 سے 3000. مرید کی قوا وغیرہ کو شیخ ماہر ہوتا ہے اس میں. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باقی سارے معمولات ایک طرف, تلاوت کے, ذکر و اذکار کے, تبلیغی خدمات ایک طرف, صرف یہ اللہ کا ذکر روزانہ ایک طویل مدت کے لیے کتنی مرتبہ کیا. مولانا شاہد صاحب نے سوانے میں لکھا ہے 70,000 times. اللہ اللہ, بھائی ہمیں تو 100 مرتبہ میں تھک جائے ہم لوگ, 70,000 کچھ آسان کام ہے. تو حضرت جو ہے وہاں نظام الدین میں صبح کے معمول سے فارغ جب ہو جاتے تھے وہاں کا, اور سب اپنے اپنے انفرادی کاموں میں لگ جاتے تھے, تو ہمایوں کا مقبرہ ہے وہاں چلے جاتے تھے, وہاں خلوت اور تنہائی ہوتی تھی. میں نے تو نہیں دیکھا ہے, لیکن وہاں نظام الدین کے قریب ہی ہے ایسا کہتے ہیں مقبرہ ہمایوں کا, اور وہاں بیٹھ کر کے اس ذکر کو پورا کرتے تھے 70,000 times. تو جب میرے بھائیوں زبان کا اثر دل پر پڑتا ہے, دل جب یہ ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پھر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پنڈال میں یا کہیں تشریف لاتے تھے, اسی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑے بڑے جتنے اکابر ہمارے ہیں, تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں اندھیرا تھا اور اب ایک دم سے روشنی ہو گئی. ان لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے تھے کہ ایسا دل کرے کہ بس دیکھتے رہے. تو ذکر اللہ و اہتمام سے کرنا ہے, روزانہ کرنا ہے, کوانٹٹی پوری کرنی ہے اور کوالٹی کے ساتھ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ذاکرین ہیں, چاہے مجھ سے منسلک ہیں یا کسی اور سے, ان کی خدمت میں میری یہ 3 درخواستیں ہیں کہ اپنے تمام معمولات کو پورا کرو, اس میں یہ اشغال بھی, نمبر 2 کوانٹٹی پوری کرو روزانہ, اور نمبر 3 کوالٹی کے ساتھ کرو. کچھ تو وہ ہیں جو کرتے ہی نہیں,
کچھ وہ ہیں جو کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا, اور کچھ وہ ہیں جو کرتے روزانہ ہے مگر بس ایک ٹک باکس کے طور پر.
لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
کیا بنے گا اسے؟ شیخ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے, موومنٹ بھی صحیح ہو اور موومنٹ کے ساتھ جو ہے تصور بھی ہو.
یہ دل ہے یہاں بائیں طرف پستان کے نیچے, بائیں پستان کے نیچے دل ہے.
تو آدمی یہ دوسرے لوگ نقل کرنا شروع نہ کرے, یہ انہی لوگوں کے لیے جو ذکر کر رہے ہیں اور جو مجھ سے منسلک ہیں. جو مجھ سے منسلک نہیں ہیں ان کو ان کے شیخ نے جیسے بتلایا ہے ویسے کرے.
یہ نیچے یہاں دل ہے, تو یہ تصور کرے کہ میں دل میں اللہ کے علاوہ باقی جتنے خرافات ہیں, اللہ کی محبت کے علاوہ باقی جتنی بھی محبتیں ہیں, مال کی محبت, گناہ کی محبت, لایانی کی محبت, میری آخرت کو بگاڑنے والی جتنی بھی محبت ہیں, ان سب محبتوں کو کھینچ کر کے نکال رہا ہوں. ایسے کھینچ کر نکال رہا ہوں اور نکال کر کے یوں کھینچ کر کے پیچھے پھینک رہا ہوں.
لا الہ, تو لا یہاں سے شروع ہو اور الہ یہاں پورا ہونا چاہیے.
لا الہ, لا الہ,
تو لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں چاہیے.
لا الہ,
یہ نکال کر کے پھینک دی پیچھے, یہ پیچھے پھینک دی, نہیں چاہیے. اب یہ نکال کر کے سب پھینک دیا تو دل خالی ہو گیا, دل خالی ہو گیا تو اس میں اب کیا ڈالے؟ اللہ کی محبت. پھر جو ہے الا اللہ, یہاں الا اللہ یہاں آ کر,
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
اس طریقے سے کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ پانچ سال سے کر رہے ہیں کوئی اثر نہیں پڑا اور یہ پانچ دن میں اثر محسوس ہو رہا ہے. کوانٹٹی بھی پوری کرنی, کوانٹٹی لا یہ کھینچ کر کے اس میں جتنا بھی مانج رہا ہوں سب نکال رہا ہوں. ایک سٹوریج ہے اس میں ساری گندی گندی چیزیں ہیں تو کیسے کھینچ کھینچ کر کے نکال کر ایسے پھینک دیتے ہیں؟ اس کو گندگی ہے سب, اس کو نکال رہا ہوں اور پیچھے پھینک رہا ہوں. اور یہ یہ جو یہ پروسیس ہے, پہلا پروسیس, اس کو اصطلاحی تصوف میں اور اصطلاحی علماء میں تخلیہ کہتے ہیں. تخلیہ, تخلیہ کا معنی خالی کر دینا. تو دل کو خالی کر رہے ہیں. اس کمرے کو اگر ڈیکوریٹ کرنا ہو, پرانا گھر رن ڈاؤن گھر لیتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب چیزوں کو اکھیڑ اکھیڑ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. کارپیٹ بھی نکال دی, پلاسٹر بھی نکال دیا, وال پیپر بھی نکال دیا, پینٹ بھی اکھیڑ دیا. یہ ہے تخلیہ. یہ اندر کبر ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یہ سب نکلے گا اس کے ذریعے. کیوں نہیں نکلے گا؟ دوست 1400 سال کا تجربہ ہے مشاہد کا کہ نکلتا ہے اس سے. تو لا الہ سے یہ سب نکالو اور الا اللہ سے یہ دوسرا پروسیس ہے تحلیہ. تو پہلے کلین کیا جاتا ہے گھر, پھر ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. یہ الا اللہ سے تحلیہ ڈیکوریٹ ہوتا ہے. اور یہ تخلیہ اور تحلیہ, تخلیہ پلس تحلیہ ایکولز تزکیہ. آگے بات سمجھ میں, اب یہ تزکیہ گیا ہے. تخلیہ پلس تحلیہ ایکولز تزکیہ, یہ ہے تخلیہ تحلیہ, تو تزکیہ ہو جاتا ہے. بھائی کرو گے
انشاءاللہ
سے اچھی طرح سے. اور اس کے بعد الا اللہ کا جو ذکر ہے اس میں الا اللہ, اللہ اللہ اور اللہ, ان سب میں ایک ہی تصور ہے کہ میں اللہ کی محبت ڈال رہا ہوں, اللہ کی محبت ڈال رہا ہوں, اور جو برائی ہے وہ اللہ کی محبت کو پمپ کر رہا ہوں. تو اندر جب ہوا جائے گی کچرا وچرا تو خود بخود نکل جائے گا. اس میں صرف یہاں دل پر زور دینا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ.
اور اس کے بعد اللہ اللہ جو ہے یہ اللہ اللہ آج کل لوگوں کے قوامی کمزور ہیں تھک جاتے ہیں اس لیے ایک ضرب کے ساتھ ہی کرتے ہیں یہ اصل میں دو ضربی ذکر ہے لیکن لوگ ایک ضرب سے کرتے ہیں تو چلنے دیتے ہیں لوگ عام طور سے کرتے ہیں اللہ 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 حالانکہ یہ دو ضربی اللہ 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 جو لوگ دو ضربی کے ساتھ اسے کر سکتے ہیں ان کو دو ضربی کے ساتھ کرنا چاہیے بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی اللہ 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 ایک تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ اللہ 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 ایک ایک ضرب یہ دو ضربی اس کا نام ہی ہے دو ضربی ذکر اللہ 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 اور پھر اخیر میں اللہ 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 تعالی شانہ ہوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور یہ جو ذکر ہے کہ اللہ کے اوپر تو اشکال بھی بہت کرتے ہیں نحوی اشکال جن علماء کو ذکر نہیں کرنا ہوتے تو اشکال ہی کریں گے ان کے لیے ذکر بھاری ہو اشکال ہی کریں گے کہ اللہ کیا ہے ایسی عبارتیں آپ کو نہیں ملتی جہاں مستثنا میں ہو موضوع ہوتا ہے اشکال کی ایک جگہ رہ گئی اس پر بڑی تفصیل سے علماء نے کلام کیا ہے صوفیائی کرام محققین صوفیائی کرام ہیں جو ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور انہوں نے اس کو منقح کیا ہے اس لیے اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے بھائی ٹھیک ہے جی تو یہ جو لا الہ الا اللہ کے بعد پھر الا اللہ اس کے بعد اللہ اللہ اور اس کے بعد اللہ تو اس میں جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اصل مقصود تو دل کو اللہ سے جوڑنا ہے تو لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کا کم سے کم ذکر ہے تو اب دوسرے مرحلے پر سالک کو اس کی طرح متوجہ کیا جاتا ہے کہ ذکر بھی مت کر غیر اللہ کا بس لا الہ چھوڑ دے الا اللہ بس لا الہ ہمیں تو غیر اللہ کی نفی ہو رہی ہے نا غیر اللہ کا ذکر بھی نہ ہو بس صرف اللہ کا ذکر ہو لا الہ کا چھوڑ دے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اور دوسرے مرحلے پر سالک کو اس کی طرح متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ الا جو ہے یہ لفظ کے اعتبار سے غیر اللہ ہے یہ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں الا بھی اس لیے الا کو نکال کر اس کی جگہ پہ اللہ لو اور اللہ اللہ لو اور پھر سالک کو اور آگے بڑھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دو لفظ ہیں پوری توحید پہ آ جاؤ اب اللہ ہی کہو بس لفظ میں بھی دو نہ ہو وہ ایک ہے ایک ہی لفظ سے اس ایک کو یاد کرو یہ آخری ہے اللہ اور اس کے ذریعے دل میں ایک ہلچل ہوتی ہے میرے بھائی تو اللہ تعالی شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے یہاں ہمارا آنا اللہ قبول فرمائے اور سبھی اور جو حضرات کسی شیخ سے منسلک ہیں مگر برکت کے لیے ہو گئے تھے برکت کے لیے بس دیکھا دیکھی ہو گئے تھے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیسٹر کی تبلیغی مرکز میں تشریف لائے تھے تو میں بھی حاضر تھا بڑی شخصیت ہے حضرت کی صحبت تقریر تو بہت بڑی بات ہے حضرت کی صرف صحبت ہی ہمارے لیے تو کافی تھی کہ حضرت کی صحبت میں چند لمحے ہمیں بیٹھنے کی سعادت مل جائے تو ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ ہوتی تھی اللہ تعالی شانہ نے یہ محنت تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں بہت کڑی اور سخت کروائی کی لیکن اللہ نے مقبولیت ایسی عطا فرمائی پھر مقبولیت کے لیے تو پہلے مجاہدہ چاہیے مقبولیت ایسی عطا فرمائی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خطوط وغیرہ وہ سب مولانا شاہد صاحب ان کے نواسے ہیں ان کی تحویل میں آئے تو مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح لکھی ہے تین جلدوں میں وہ پڑھنے کے قابل ہیں بہت بہترین سوانح ہیں بہت ضخیم بہت بڑے آدمی تھے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی تھے اس میں حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں جاتے تھے تو حضرت شیخ ان کے بڑے تھے
تو کارگزاری لکھتے تھے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ خود بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو گئے تھے، لیکن ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رہے، تبھی حفاظت ہوتی ہے. تو مولانا شاہی صاحب رحمۃ اللہ نے اس میں ایک خط کا ذکر کیا ہے، اس میں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کارگزاری میں جو باتیں لکھی تھی اس میں بیعت کے سلسلے میں یہ لکھا تھا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الحمدللہ میرے ہاتھ پر اتنے مرد اتنی عورتوں نے بیعت کیا اور اتنے جنات نے بھی بیعت کی، اتنے جنات، اتنے سو جنات بھی بیعت ہونے کے لیے آئے میرے پاس. ابھی حضرت جی کے زمانے میں تو راز میں رہی یہ بات، لیکن یہ خط جو لکھا تھا حضرت شیخ پر وہ حضرت شیخ کے خطوط میں موجود تھا. اور ان دونوں بزرگوں کے انتقال کے بعد جب وہ سوالیں لکھی گئی تو مولانا شاہد صاحب نے یہ لکھا، یعنی ذکر کی محنت اتنی کی اور دل کو اتنا اعلی بنایا کہ جنات بھی اپنی اصلاح کے لیے آ کر کے بیعت ہوتے تھے. یہ ہمارے اکابر ایسے گزرے. اس لیے میرے بھائی یہ جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں اب تک سستی غفلت رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ اعتکاف آپ کا کامیاب رہا، یہاں سے یہ ہمت لے کر کے جائیں گے اب ہم انشاءاللہ ہمارے شیخ سے رابطہ کریں گے اور شیخ سے پوچھیں گے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور اسی پر بیٹھے نہ رہیں، پھر چھ مہینے ایک سال کے بعد اپنے شیخ کو دوبارہ کہیں کہ آگے مجھے کچھ بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ. اگر وہ نہ بڑھائیں تو سمجھے کہ یہ میرے لیے خیر ہے. اور جو حضرات کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے ابھی تک ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی سے منسلک کرے، جو بیعت ہیں وہ اپنے مشائخ سے رابطہ شروع کر دیں، اطلاع، اتباع، ان کی ملاقات، ان پر خط لکھنا، ان سے کانٹیکٹ میں رہنا، ان کی مجلسوں میں جانا. اور جو بیعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ کسی شیخ کا انتخاب کرے اپنے لیے اور ان سے بیعت ہو جائیں اور بیعت ہو کر کے آگے اس محنت میں آ جائیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شیطان نفس جو ہے وہ ذہن میں بہت باتیں ڈالتے ہیں، کبھی کبھی دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم کسی سے بیعت ہو جائیں گے تو ہمارا تبلیغ کا کام رک جائے گا یا چھڑوا دیں گے، تبلیغ کے کام میں کمی آ جائے گی یا منع کر دیں گے یا روک دیں گے ہمیں. درس و تدریس والوں کے ذہن میں بھی ایسا ہے، یہ صرف تبلیغ جماعت والوں کے ذہن، وہ تو سب پر کام کرتا ہے. درس و تدریس والوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کسی سے بیعت ہو جائیں گے یا معمولات ہمیں دیں گے تو ہمارا مطالعہ کم ہو جائے گا، علم کے نہیں رہیں گے ہم. سب کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں. تو ایک بات میری یاد رکھ لو، جو بھی کسی شیخ محقق کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو جس اچھے کام میں وہ لگا ہوا ہے اس کام میں تنزلی نہیں ہوگی، ترقی ہوگی. یہ وعدہ ہے میری طرف سے، اس کام میں ترقی ہوگی، تنزلی نہیں ہوگی. اس سے کہ تعلق مع اللہ کے بڑھنے سے تبلیغ میں تنزلی کیسے آئے گی، تدریس میں تنزلی کیسے آئے گی، مطالعہ میں تنزلی کیسے آئے گی، اس میں ترقی ہوگی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو اپنا تزکیہ کرے گا تو ڈاکٹر کی ڈاکٹری میں ترقی ہوگی. اس لیے کہ پہلے وہ پیسے کے لیے مریضوں کو دیکھتا تھا، اب اللہ کے لیے مریضوں کو دیکھے گا. وکیل کی وکالت میں ترقی ہوگی، نصرت آئے گی، اللہ کی طرف رجوع کرے گا. پہلے وہ عجب اور کبر میں مبتلا تھا کہ میں بہت پاورفل وکیل ہوں اور اپنے اوپر نظر کر کے کورٹ میں جاتا تھا، اب وہ کیا کرے گا، عاجزی کر کے جائے گا کورٹ میں، اے اللہ تو مدد. اب بھی یہ آئے گی. اس لیے اس قسم کے خیالات کو پریشان نہیں کرنے دینا چاہیے اور لگنا چاہیے اس میں. خاص طور پہ جو مدرسین ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ائمہ ہیں اور میرے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں، انہیں تو یہ سب کے لیے ضروری، لیکن انہیں یہ محنت اس لیے زیادہ کرنی چاہیے کہ تاکہ آپ جس کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں آپ کا اثر ہوگا، آپ کا باطن پاورفل ہوگا تو آپ کا اثر ہوگا آپ کی گفتگو میں. ابھی چند دنوں پہلے دوستوں کو بتا رہا تھا، علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خطیب آئے، اور اس زمانے میں وہ اپنے علاقے کے خطیب تھے، جیسے کہیں گے کہ خطیب لیسٹر، خطیب برطانیہ، خطیب پنجاب، تو اپنے علاقے کے وہ خطیب تھے. کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت تو کروں گا مگر ایک شرط ہے، اس پہ غور کر لیجیے، پھر کل مجھ سے ملنا. وہ شرط یہ ہے کہ تقریر بند کر لو. تقریر بند کر دو. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دونوں سے یہ قصہ سنا. مفتی رفیع صاحب سے تو بار بار سنا کہ ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگ بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہم دونوں بھائیوں سے یہ کہا کہ بھائی آپ دونوں جلسوں میں جاتے ہیں بیانات کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا مجھے. اچھا چھوڑ دو یہ تقریر چھوڑ دو یہ سب چھوڑ دو. تو مفتی رفیع صاحب تو بہت کھل کر کہتے تھے کہ دل تو بہت چاہتا تھا کہ تقریر کرے لیکن حضرت جب میں نفر میں کری کہتے چھوڑ دی تقریر چھوڑ دی تقریر. شیخ کا حکم تھا اور شیخ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے. ایسا ذہن میں نہ آئے گا یار یہ تو مجھے تقریر اتنا دین کا کام ہو رہا تھا نہیں چھوڑ دیا. مجھے فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ ہیلے بہانے کر کے بھی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت وہ فلاں جگہ سے دعوت آئی ہے ہم نے تو بہت منع کیا مگر وہ بہت اصرار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے رابطہ کر لیں میں انہیں سمجھا دوں لیکن آپ تقریر نہ کیجیے. ایک مدت تک دونوں کو تقریر نہیں کرنے دی ایک مدت تک. دیکھو یہ ایسے مجاہدے سے جب لوگ گزرتے ہیں تو پھر وہ عالمی شخصیتیں بنتے ہیں. آج دونوں بھائیوں کا چرچا ہے اور دونوں بھائیوں کی تقریروں سے کس قدر نفع لوگوں کو ہو رہا ہے. پھر جو ہے دھیرے دھیرے بھائی وہ فلاں جگہ پر کوئی جلسہ تھا تم دونوں نہیں گئے یا گئے تھے؟ نہیں حضرت ہم تو نہیں گئے تھے. آپ نہیں نہیں ان کے یہاں جلسہ ہو تو تم جایا کرو. یعنی باؤنڈری بنائی کہ اس قسم کے جلسوں میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس قسم کے فنکشن میں نہیں جانے کا. پہلے تو بالکل مجاہدہ کروایا تقریر کا شوق ہی ختم کر دیا. نہیں نہیں وہاں چلے جایا کرو تم. پھر کبھی کوئی تمہیں فلاں مدرسے میں کوئی بخاری شریف کا جلسہ تھا تم دونوں مدعو ہاں حضرت دعوت تو دی تھی مگر آپ نے نہیں 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 وہ بلائیں تو جایا کرو. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا جو کوئی ایک شرط ہے بیعت تو کروں گا ایک شرط. مولانا محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے اور اس قدر ذاکر تھے ذکر میں ایسے مست تھے وہ کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو ٹانگ کا آپریشن کرنے کی ان کو ضرورت پڑی یا تو پوری ٹانگ کاٹنے کی یا بہرحال آپریشن کی ضرورت پڑی کاٹنے کی. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. کہا کہ نا بے ہوش نہیں ایسے ہی میری کاٹ ٹوٹا. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو مشکل ہے آپ کیسے برداشت کریں گے. کہا کہ بس جب کاٹنے کا وقت آئے تم مجھے کہہ دو کہ ہم کاٹ رہے ہیں میں ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤں گا. وہ ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے اور ان کا آپریشن ہوا بغیر اینستھیٹک کے. مدرسہ ان کا آج بھی ہے. ان کے بیٹے مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکات وہ بہت محبت بھی رکھتے ہیں. یہ مولانا محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ شرطیں ہیں. اس ساری شرطیں تو مجھے یاد نہیں ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں غیر مقلدین کی کثرت ہے امرتسر میں اور وہاں آپ نے بہت سے لوگوں سے پڑھا ہے اور بڑے عالم تھے. مولانا محمد حسن صاحب جب بیعت ہونے کے لیے گئے تو کئی شاگرد ان کے اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن بھائی فکر آخرت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اب دارالعلوم دیوبند جا کر کے دو بارہ دورہ پڑھیے دورہ حدیث پورا سال. پہلی شرط یہ. لیکن طالب حق تھے اور چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے بڑے عالم. ان کو کہا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جا کر کے پڑھیے تاکہ وہ پورا صفائی ہو جائے اگر کوئی ایسی بات ہو تو. چلے گئے اور دارالعلوم دیوبند جا کر کے دورہ پڑھا. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں امرتسر میں جہاں کے لوگوں کی زبان ذرا موٹی ہوتی ہے اور وہ قرآن کو صحت کے ساتھ جلدی پڑھ نہیں سکتے. اس لیے کسی قاری کو ڈھونڈو اور قاری کو ڈھونڈ کر کے اس کے پاس سبق لے کر کے قراءت پڑھو دوبارہ. اور جب وہ قاری سرٹیفکیٹ لکھ دے کہ اس کا قرآن صحیح ہو گیا ہے تب میرے پاس آنا. تو انہوں نے قاری کو ڈھونڈا, قاری کو ڈھونڈ کر اتنا بڑا عالم قرآن صحیح کروایا, اور قرآن صحیح کروا کے گئے اور بیت ہوئے, اور بیت ہوئے تو مولانا محمد حسن احمد سری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ حضرت کے, بہت بڑے خلیفہ, بہت فیض عام ہوا. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب ایک شرط ہے کہ خطیب, اب وہ تو اپنے علاقے کے خطیب تھے, کہاں کے تھے مجھے معلوم نہیں, خطیب فلاں بہت بڑے, کہ ٹھیک ہے حضرت میں سوچ لوں. دوسرے دن غائب, خانقاہ سے وہی چلے گئے کہ یار یہ عجیب پیر ہے, مجھے کہتا ہے کہ تقریر بند کر دو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو جب ان کے چلے جانے کا پتہ چلا تو حضرت نے ایک آہ بھری, پر حضرت نے فرمایا کہ میری بات سمجھ نہ سکے, یہ میری بات سمجھ نہیں سکے. ان کو ایسا ہوا کہ میں تقریر چھڑوا رہا ہوں, حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو یہ خطیب فلاں تھے, یعنی خطیب گجرات یا خطیب پنجاب جو بھی, خطیب فلاں تھے, اگر میری بات پر عمل کر لیتے تو خطیب عالم ہو جاتے. اس لیے کہ جب یہ باطن بن جاتا ہے تو آدمی کا فیض عام ہو جاتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک مدرسہ کھولا اور آج تک اس کی نقل پورے عالم میں ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی ہے وہ کیا ہے, اسی کی شاخ ہے. جتنے بھی دارالعلوم پوری دنیا میں کھل رہے کس کی, مولانا قاسم نانوتوی, اور ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ یہ ہماری مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاخ ہے, کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ کیوں ہوا ایسا, کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص بہت اعلیٰ تھا. مولانا شیوری تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بہشتی زیور بچہ بچہ پڑھتا ہے, لوگ پوچھنا کہ بھائی یہ کیوں ہوا ایسا. ایسا کوئی نہیں کہتا کہ بہت بڑے عالم تھے, کہتے کہ اخلاص بہت اعلیٰ تھا. فضائل عمل دنیا کے خطے خطے میں بڑھی جا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو, شاید ایسی کوئی تحقیق کسی نے کی بھی ہے, اور پتہ نہیں شاید ہی کوئی زبان ہو جس زبان میں اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو. کیوں یہ کیوں اتنی زیادہ مقبول ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص. دعوت و تبلیغ کو جو عمومیت اور جو افادیت اللہ نے نصیب فرمائی, ایسی کوئی تحریک دنیا میں نظر آتی ہے, اس کے بارے میں جب بات کر دیں کہ بہت فیض عام ہوا یہ دعوت, کیوں بھائی کیا کہتے ہیں لوگ, بولو بھائی. حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص. تو معلوم ہوا کہ یہ اخلاص سے سب کچھ ہوتا ہے. ہمارا جتنا اخلاص بڑھے گا, اور یہ اخلاص باطن کے فضائل میں سے ہے, تزکیہ ہوگا, ریا نکلے گی اور اخلاص آئے گا, ریا نکلے گی اخلاص آئے گا, اس کے بعد بھی محنت جاری رہے گی تو اخلاص بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا. اخلاص اس درجے تھا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکات تم سے میں نے خود سنا کہ میں اپنے والد مرحوم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد دوبارہ ہم لوگ جب انڈیا گئے تو حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گئے, اس وقت حضرت آرام فرما رہے تھے. یہ کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے مفتی صاحب نے, اور میں نے خود سنا ہے. آرام فرما رہے تھے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کو تکلیف نہیں دینی ہے, زحمت نہیں ہے, ہمارا سلام کہہ دینا, اور واپس لوٹنے لگے. تو حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاگ رہے تھے, تو خادم کو بلا کر کہا کہ بھائی کوئی آیا ہے, کون ہے؟ تو کہا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ کر چلے گئے, کہ وہ بلاؤ ان کو جلدی سے, ان کا تو کام ہے. انہوں نے علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم, ان کا اخلاص, ان کی پرہیزگاری, ان کی امت کے لیے سب جانتے ہیں, کون دیوبندی حلقے سے تعلق رکھنے والا کون نہیں جانتا, ان کے کام کو غیر جانتے ہیں تو اپنے کیوں نہیں جانتے. اتنا بڑا کام, لیکن خلوص اور فکر آخرت اور آخرت کا ڈر کیسا تھا ان حضرات میں, یہ اسلام. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا گزرا حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, یہ سلوک میں جب چل رہے تھے, کہ ہم درس گاہ میں سبق پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت ایک لفظ نہیں بولتے تھے, اتنا استغراق تھا اللہ کے ساتھ, ایک لفظ نہیں بولتے تھے. سبق چل رہا تھا تو طریقہ کیا ہوتا تھا, طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کتاب کھول کر کے ہم ان کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ہم ہی پڑھتے تھے, یعنی ہم عبارت بھی پڑھتے تھے اور ہم ہی اس کی تشریح بھی کرتے تھے. خود پریپیئر کر کے جاتے تھے اور لیکچر ہم خود کرتے تھے اور ان سے تصویب کراتے تھے اور کہا کہ اگر کوئی غلطی جاتی تھی تو اتنا بھی نہیں اس کو کریکٹ بھی نہیں کرتے تھے, وہ تقریر ہماری سنتے رہتے تھے, غلطی جاتی تھی تو کتاب بند کر دیتے تھے, یعنی کریکشن بھی نہیں کتاب بند کر دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایرر ہوا ہے واپس چلے جاؤ اور ٹھیک ٹھاک کر کے کل دوبارہ آنا. ایک مدت گزری ہے اسی. اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تو ملا ہی, مگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آپ کو نصیب ہوا. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو ان کی تیاری کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں. وہ سہارنپور میں پڑھ رہے تھے, ان کے بھائی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم خاص تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے چھوٹے بھائی الیاس کو میں اپنے پاس بلا کر خود پڑھاؤں, یہ من جانب اللہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس یہاں آ جا گنگو, میں تجھے پڑھاؤں گا. ابتدائی کتابیں تھیں تو اس بہانے ان کو موقع مل گیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا. اور بچپن ہی سے بہت نیکی تھی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب خلوت میں تشریف لے جاتے ہیں, جب کوئی شیخ خلوت میں ہوتا ہے اس وقت کیا فیضان ہوتا ہوگا اللہ ہی بہتر. تو طالب علمی کا زمانہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, مگر ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب حضرت خلوت میں تشریف لے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جس کمرے میں حضرت خلوت میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں سہدری میں بیٹھ کر حضرت کے قریب مطالعہ کروں. اب وہ خلوت کا ذرا بھی ڈسٹربنس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تیرا شوق تو ہے لیکن حضرت کو پوچھے بغیر تمہیں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. تو پوچھا تو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ الیاس کو اجازت دے دو, اس لیے کہ الیاس ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے میری خلوت میں خلل واقع نہیں ہوتا. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے یہ آج کتنے لوگ ان 50-60 سال میں فیضیاب ہوئے, سیراب ہوئے, اور اللہ تعالیٰ اس کام کی خوب حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ شان ہو اسی اکابر کے منہج پر رکھے اور اس کام کے ذریعے مخلوق کثیر کو نفع پہنچائے. میں میرے بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں کوئی چھوٹا موٹا کوئی بھی ختم نبوت کا کام لے لو, تدریس کا کام لے لو, بخاری کی خدمت لے لو, مسلم شریف کی خدمت لے لو, جلال شریف کی خدمت لے لو, فقہ کی خدمت لے لو, اللہ تعالیٰ شانہ نے مقبولیت انہی لوگوں کو عطا فرمائی اور کام انہی کا پھیلا جن کو اخلاص نصیب تھا. اور کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے ہمارے دیوبندی مکتبی فکر کے کہ اخلاص جو ہے یہ باطن کا ایک وصف ہے, اس کی ضد ریا ہے. ریا کو نکالنا اور اخلاص کو لانا یہ بغیر تزکیہ کے محنت کے نہیں ہوگا. اس میں علماء میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اس لیے محنت کرو. امام مالک کی بات کہہ کر کے آج کی نشست ختم کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ موطا لکھ رہے ہیں, ان کی موطا بہت مشہور ہے, موطا لکھ رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں موطا, تو دوسرے بہت نصیب. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے, دین کی جتنی خدمت ہو اچھا ہے. مخلص آدمی جس خدمت میں لگا ہوا ہے وہ دوسری خدمت دیکھ کر کے جلتا نہیں ہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں, یہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایک خانقاہ والا اگر دوسری خانقاہ کو دیکھ کر کے دل میں جلن محسوس کرتا ہے چاہے زبان پر نہ لائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے. اور اگر اس کو دل میں خوشی ہوتی ہو, وہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہو کہ اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے, اس کا مطلب یہ کہ مخلص ہے. تو دین کی جس خدمت میں آپ لگے ہوئے ہیں, چاہے تبلیغ کی خدمت ہے, خانقاہ کی خدمت ہے, مدرسے کی خدمت ہے, مدارس درجنوں, خانقاہ درجنوں, دعوت و تبلیغ میں بھی مختلف افراد ہیں, کبھی یہ امیر ہے, کبھی یہ امیر ہے, کبھی یہ امیر ہے, یہ جماعت لے جا رہے ہیں, یہ کارکن متحرک ہے, یہ کارکن متحرک ہے, تو ہر جگہ کے اوپر اگر نفس میں کجی ہوگی تو خیال آئے گا کہ یار اس کا نام بہت ہو رہا ہے, یہ بہت کام کر رہا ہے, تو سمجھو کہ دل میں اخلاص نہیں ہے. اور ایک دوسرے کے کاموں کو دیکھ کر, مدرسے والے خانقاہوں کو دیکھ کر, خانقاہ والے تبلیغ کو دیکھ کر, تبلیغ والے مدرسوں کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں, ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے والے کو دیکھ کر, ایک جماعت دوسری جماعت کو, لیسٹر سے دو جماعتیں گئی, ایک جماعت جو ہے وہ 5 آدمیوں کو تیار کر کے لائی, کارگزاری میں کہا کہ ہم نے محنت کر کے, دوسری جماعت 50 آدمیوں کو تیار کر کے لائی, تو دل میں اس کو خوشی ہو کہ الحمدللہ
ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن پانچ ہی تیار ہوئی. چلو ماشاء اللہ انہوں نے 50 تیار کی تو 55 آدمی اللہ کے راستے میں نکل گئے. ایک شیخ خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کے یہاں بہت لوگ جا رہے ہیں, وہ مرید بن رہے ہیں. دل میں خوشی ہو, خوشی ہو تو سمجھو اخلاص ہے, اور دل میں اگر تنگی ہو تو سمجھو کہ گڑبڑ ہے, یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. تو یہ اخلاص. تو امام مالک خوش ہوئے کہ بہت اچھی بات ہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہیں, ایک بات یاد رکھو, یہ اللہ نے ان سے کہلوائی, ایک بات یاد رکھو کہ موتا دنیا میں اسی کی باقی رہے گی جو اخلاص کے ساتھ لکھے گا. آج 1200-1300 سال گزر گئے, دنیا میں موتا ایک ہی ہے, امام مالک کی. یہ موتا امام محمد جو ہے وہ بھی امام مالک والی ہی موتا ہے, جو کہ امام محمد کی روایت سے پہنچی. موتا ایک ہی ہے دنیا میں, امام مالک کی, باقی کوئی موتا نہیں ہے. صحیح تو دو ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم, اور بھی ہے صحیح ابن حبان وغیرہ, لیکن موتا ایک ہی ہے, امام مالک رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, آپ سب حضرات کے آنے کو قبول فرمائے, آپ کی برکت سے مجھے بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تزکیہ کی اس محنت میں ہم سب کو لگائے رکھے, اور باتوں سے باتیں نکلتی رہتی ہیں, مایوس بالکل نہ ہو, مایوس کو لگے رہو, لگے رہو, لگے رہو. اللہ کو کم سے کم اتنا تو کہہ سکیں گے کہ اللہ کوشش کر کے آیا ہوں, ایسے ہی نہیں کوشش محنت کر کے آیا, اللہ فضل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو بھائی ذکر جو ہے وہ اہتمام سے کرنا ہے, معمولات اہتمام سے پورے کرنے ہیں, کوانٹٹی کے ساتھ اور کوالٹی کے ساتھ. ہاں کبھی بہت زیادہ کچھ بخار کی کیفیت ہے, کچھ طبیعت تھکی ہوئی ہے, رات کو سونا نہیں ملا تھا, اور اس میں کیفیت آگے پیچھے ہو جائے, کبھی کوانٹٹی کو بھی کم کرنا پڑے, تو اس میں وہ الگ بات ہے, سفر ہے, یہ الگ چیزیں ہیں. ایسی چیزیں شیخ سے پوچھ لینے کی کہ بھائی میں کل بیمار ہوا تھا تو پتا چلا کیا میں کروں, لیکن معمولات کی بات نہیں ہو. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے آخری دن ہے, اور بہت تکلیف میں ہے, تکلیف میں بیمار ہیں آخری وقت, لیکن ہوش میں تھے تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید لاؤ, میں تلاوت کا معمول پورا کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید پڑھنا تو نفل ہے, ہم لوگ تو بیماری میں سنت چھوڑ دیتے ہیں, نفل کام ہے. اور آخری دن حضرت کو پتا نہیں کہ آج میرا انتقال ہونے والے, چند ہی گھنٹوں کے بعد انتقال ہوا, لیکن درد اور تکلیف اس قدر تھی کہ مشکل سے آدھا صفحہ یا ایک صفحہ پڑھا. مفتی تقی عثمانی صاحب غالباً عینی گواہ ہے, مفتی صاحب ہی نے اپنے مضمون میں لکھا. تو آدھا صفحہ ایک صفحہ پڑھا اور اس کے بعد قرآن بند کر دیا, اور قرآن بند کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ آج کا ہمارا قرآن مجید کی تلاوت کا معمول پورا ہو گیا. یہ حضرات تبھی تو جا کر کے ایک لوئر, حضرت اصل لوئر تھے, اس کے بعد ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنے, تبھی تو ایک لوئر اور ڈاکٹر اس قابل بنا کہ مفتی تقی اور مفتی رفیع, اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اور مفتی تقی صاحب مفتی رفیع صاحب حفیظہم اللہ تعالیٰ, ایسے لوگ ان کے سامنے جا کر کے بیٹھتے تھے دوزانوں ہو کر, ہر منڈے کو جاتے تھے ان کی خدمت میں مجلس خاص. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.